بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكافي کی روایات کے ذیل میں مہدویت کے موضوع کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا. ہم حدیث نمبر 6 میں پہنچے تھے کہ باب فی الغیبہ کی حدیث نمبر 6 کے اصول کافی کی پہلی جلد، اور اس پہلی جلد میں باب کتاب الحجت ہے. اس کتاب الحجت کی جو پہلی ہمارے پاس کہ اس کے اندر امامت کے موضوع کے اوپر کہ اہل ائمہ اہل بیت علیہ السلام 12 ائمہ علیہ السلام ان کی امامت کے موضوع پہ نص کو ذکر کیا گیا ہے. یہ نص اس کے ذیل میں روایات ذکر کی گئی ہیں، یہاں تک کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے بارے میں جو روایات ذکر ہیں وہ طولانی ہیں، یعنی ایک تو کثرت پائی جاتی ہے روایات میں بقیہ ائمہ علیہ السلام کی نسبت، اور نمبر دو اس کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے. ہم جس باب میں پہنچے تھے وہ ہے باب فی الغیبہ، کہ یہ باب ترتیب کے اعتبار سے 80 نمبر بنتا ہے باب، اور اس باب کی ہم چھٹی حدیث کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ آج ہم اس حدیث کی سند کے اوپر انشاءاللہ بحث کریں گے تاکہ یہ پہلو ہمارے لیے مکمل ہو جائے، اور اسی کے ذیل میں یہ مسئلہ ہم اٹھائیں گے کہ آیا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کا شرف حاصل ہو سکتا ہے یا دیدار کے سعادت نصیب ہو سکتی ہے یا نہیں. اس طرف توجہ رہے کہ ایک اسی کے ذیل میں بعض ہمارے ہاں جو فرق کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں مکتب اہل بیت کے بارے میں منفی پروپاگینڈا کیا جاتا ہے، منفی ایک چہرہ مہدویت کا پیش کر کے شیعوں کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے، اور وہ یہ نسبت ہے کہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں یا ماضی میں کبھی قائل رہے ہیں کہ ان کا 12 امام کسی غار میں پوشیدہ ہے یا کسی تہ خانے میں پوشیدہ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کتابیں ہم مکتب اہل بیت علیہ السلام کی قرنِ سوم، قرنِ چہارم، چوتھی، پانچویں، تیسری صدی ہجری کی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ مکتب تشیع کا ایک ہی نظریہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں، کسی جگہ پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، نہ کسی غار میں، نہ کسی جزیرے میں، اور نہ ہی کسی تہ خانے میں. ہاں، غیبت کا جو آغاز ہے امام زمان علیہ السلام کا، اس کے بارے میں بعض روایات ایسی ہیں. اب وہ روایات سنتاً صحیح ہیں یا نہیں اس کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن بعض ایسے شواہد ملتے ہیں کہ وہ اپنے ہی گھر کے سرداب سے ان کی غیبت کا آغاز ہوا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ تہ خانے میں چھپے ہوئے تھے، اور یہ منفی پروپاگینڈا اہل سنت میں بہت اس قدر عام کیا گیا ہے کہ وہ افراد کے جو تعصب نہیں رکھتے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا یہ نظریہ ہے، حالانکہ تشیع کا یہ کبھی بھی نظریہ نہیں رہا، نہ ماضی میں رہا ہے اور نہ حال میں موجود ہے. لہذا اس نظریے کی جو اس نظریے کا رد، جو باطل نظریہ منسوب کیا جاتا ہے، اس کا رد بھی انہی روایات سے ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ روایت جب ہم اگر صحیح سند ہماری کتابوں میں سے یہ ثابت ہو جائے اور اس کے شواہد ہمیں متعدد کتب میں مل بھی جائیں، تو واضح طور پہ ہمارے پاس یہ ایک بہترین دلیل بن جاتی ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نہ وہ کسی جزیرے میں بند ہیں، نہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، اور نہ کسی تہ خانے میں چھپے ہوئے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو ملک میں دہشت گرد تنظیمیں بنی، سپہ صحابہ، لشکر جھنگوی اور اس طرح کی، انہوں نے خود سے جس طرح دیگر فرقہ وارانہ انہوں نے حملے کیے اور تمام مسلمانوں کے اوپر قتل و غارت اور کفر و تکفیر کے دروازے کھولے، انہوں نے اسی طریقے سے شیعوں پہ بھی کئی تہمتیں لگائیں، تاکہ مسخ کر کے اس دین کو پیش کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود اور نصارہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ اسلام کی تصویر، اسلام کی حقیقی تصویر کو وہ مسخ کر کے پیش کرتے اور اس کو منفی طور پہ پروپاگینڈا کرتے تھے، اور آج بھی یورپ میں یہ کام ہوتا ہے، غرب میں، یورپ میں یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے قرآن کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور خاتمیت کے اوپر کئی طرح کے حملے اور اشکالات، اعتراضات انہوں نے برپا کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں انگلش زبان اس طرح سے عام نہیں ہے کہ ہر فرد عوام الناس کا سمجھ سکے، اس لیے ایک بڑی حد تک ان پروپاگینڈوں سے ہمارا معاشرہ بچا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنی عوام کے لیے یہ راہ ہموار کی ہے، اور جھوٹی نسبتیں، جھوٹے پروپاگینڈے اس کے ذریعے سے اس دین اسلام سے دور کرتے ہیں۔ بیعین ہی یہی طریقہ کار بعض فرقوں کے مولانا حضرات اور اپنے آپ کو بہت جذباتی دیندار ظاہر کرنے والے افراد کرتے ہیں اور تشیع کی طرف غلط نسبت منسوب کرتے ہیں، مثلا ایک نوع توہین اور استہزاء کرتے ہوئے نسبت دیتے ہیں کہ ان کا 12واں امام وہ غار میں چھپا ہوا ہے، وہ تہ خانے میں چھپا ہوا ہے، کسی جزیرے میں بند ہے، فلاں فلاں اس طرح سے تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس روایت کے الکافی، کیونکہ قدیم ترین کتاب ہے، جس دور میں سیاہ سطح مرتب کی گئی اسی دور یا انہی صدیوں کی یہ کتاب ہے، لہذا زمانے امامت سے متصل ہونے کی وجہ سے الکافی کی قیمت سندی اعتبار سے، البتہ سندی اعتبار سے دیگر کتب کی نسبت محکم تر ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، سند ایک پہلو ہے نہ کہ کل ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس جانب سے بھی آیا کہ انہوں نے سند کو ہی اصل ایمان سمجھ لیا، سند کو ہی انہوں نے آخر دین سمجھ لیا، اور سند کی بنیاد کے اوپر انہوں نے چیزوں کا تجزیہ تحلیل شروع کر دیا، حالانکہ سند صرف اور صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ آیا یہ مضمون اور یہ متن صادر بھی متکلم سے ہوا یا نہیں ہوا۔ اب اگر ثابت ہو گیا تو ثابت ہونے کے بعد اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس کے اندر غور و فکر، تعقل کر کے، مثلا قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر روایات کے تناظر میں اس کو جانچا جائے گا۔ لہذا اس روایت کے ذریعے سے یہ شبہ جو بعض منحرفین اور دشمنان اسلام انہوں نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ ان کے 12واں امام وہ پوشیدہ ہیں کسی غار میں، یا وہ پوشیدہ ہیں کسی سرداب میں یا کسی جزیرے میں، اس کی شدت سے نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ مضمون اس کا یہ ہے یفقد الناس امامہم، کہ لوگ اپنے امام کو کھو دیں گے، یعنی لوگوں نے اور معاشرے نے ایک عمل ایسا انجام دیا کہ ان کی نگاہوں پہ حجاب چڑھ گئے۔ اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ جب قوموں نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا تو ان کے نفس کے اوپر یہ حجاب چڑھ گئے، یا قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل ایمان وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو یہ کافرین، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف نہیں لائے گا، حجاب ان کے درمیان قرار دے دیتا ہے۔ لہذا یہاں پہ جو اللہ کی طرف نسبت دی گئی ہے یہ مرحلہ دوم ثانوی طور پہ نسبت ہے، وإلا اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ در حقیقت لوگوں نے ایسا قدم اٹھایا جس کی وجہ سے وہ حجاب ان کے وجود پر چڑھ گئے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دقت کیجئے، یفقد الناس امامہم، لوگ اپنے امام کو کھو دیں گے، یعنی معاشروں نے ایسے اپنے گناہوں کو برپا کیا، یا معاشروں نے اپنے نفوذ کے اندر اس طرح سے بدعمالیوں کو جنم دیا، کیونکہ نفوذ کا رخ ایک ہوتا ہے، ہر عمل انسان جو انجام دیتا ہے اس کا رخ ہے، اگر اس کا رخ مادیات کی طرف ہو، اگر اس کا رخ شہوات کی طرف ہو، تو انسان اور اس کا وہ معاشرہ اسی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں آپ وطن عزیز پاکستان کی مثال لے لیں کہ اس میں پورا معاشرہ ایک مفادات کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، لہذا جب بھی الیکشن کی باری آئی، حکمرانوں کی باری آئی، وہ سارے کے سارے دوست دشمن اور یہ سارے کے سارے ضابطے بھول جاتے ہیں اور مفاد کی بنیاد پہ وہاں پر ووٹنگ ہوتی ہے، مفاد کی بنیاد پہ تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ لہذا اگر اس اعتبار سے ہم آئیں اور دیکھیں تو یہاں پر بھی یہی کہ معاشرے کے اندر ایسے عوامل اور اسباب جنم لیے کہ لوگوں نے اپنے امام کو خود کھو دیا، یفقد الناس امامہم۔ دوسرا جو ہمارے پاس روایت کا حصہ ہے وہ اس تہمت کا جواب بھی ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے مکتب کے اوپر لگایا جاتا ہے، اور بعض نام نہاد علماء یا بعض ایسے منحرف فکر افراد کہ جو دوسرے فرقہ جات کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، فرقہ واریت کو جنم دیتے ہیں، وہ امام زمان علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے اوپر اس طرح سے تہمت لگاتے ہیں کہ شیعوں کا نعوذ باللہ یہ نظریہ ہے کہ ان کے بارہویں امام کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، کسی سرداب میں چھپے ہیں، کسی جزیرے میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ماضی میں کبھی تشیع کا یہ نظریہ رہا ہے۔ بعض اہل سنت مورخین ہیں، بعض سیاح ہیں جیسے ابن بطوطہ یا اس طرح سے افراد، یا بعض منحرف گروہ ہر دور میں پائے گئے ہیں، جیسے غالی ایک طبقہ ہے اہل سنت میں، ناسبی ایک طبقہ ہے۔ اب ناسبیوں کو اہل سنت کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، غالیوں کو شیعوں کا نام نہیں دیا جا سکتا، جس طرح سے یہ احمدی قادیانی اہل سنت سے نکلے ہیں تو ان کو ہم اہل سنت کا نام نہیں دے سکتے، یا بہائی فرقہ بہائیت کہ جن کے کفر کے اوپر سرزمین انقلاب اسلامی میں تمام مراجع الزام نے متفقہ طور پہ ان کے کفر کی تائید کی ہے، انہیں شیعہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا ماضی میں بھی بعض اہل سنت افراد نے یہ لکھا کہ ان کے بارہویں امام غار میں پوشیدہ ہیں یا ان کے بارہویں امام سرداب میں پوشیدہ ہیں، وإلا یہ مکتب اہل بیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والے اور ان کے پیروں ان میں سے کبھی بھی کسی کا یہ نظریہ نہیں رہا۔ لہذا اس روایت سے بھی اس کا انکار ہوتا ہے کہ یشہد الموسم، کہ وہ موسم حج، حج کے ایام میں حاضر ہوتے ہیں، اعمال حج و مناسک حج انجام دیتے ہیں، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، حج کے ایام میں امام مہدی علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں۔ فیراہم ولا یرونہ، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں پہچانتے۔ یرا ولا یرونہ، کہ انشاءاللہ بھی اس کی تفصیل میں آئیں گے کہ ادھر یرونہ سے مراد دیدار ہے کہ اصلاً دیدار ہی نہیں کر پاتے، یا اس سے مراد ہے کہ اصلاً وہ مشاہدہ ہی نہیں کر پاتے، یا مراد یہ ہے کہ نہیں آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن آنکھیں پہچان کھوئی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے لیکن ان کی شناخت اور پہچان نہیں موجود ہوتی۔ دیگر روایات کی بنیاد پہ یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے ولا یرونہ سے مراد ہے ولا یعرفونہ۔ عربی ادبیات میں بھی یرا یعرف کے عالمہ کے معنی میں آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ لغت کی کتب میں شیعہ سنی دونوں ہی پڑھتے ہیں، جیسے جلال الدین سیوطی کی کتاب الروضۃ البہیہ فی شرح الفیت ابن مالک، اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ واضح طور پہ موجود ہے کہ افعال قلوب کے تذکرے میں اسے ذکر کیا جاتا ہے، راء ارا یہ عالمہ کے معنی میں آتا ہے۔ مثلا ایک مفعول چاہتا ہے، دو چاہتا ہے، تین مفعول چاہتا ہے، کہ اس کی وضاحت ادبی کتب میں درج ہے۔ لہذا ولا یرونہ، یہاں پہ اگر ہم دیگر روایات کے سیاق میں اس کو دیکھیں کہ انشاءاللہ بھی آپ کی خدمت میں وہ روایات پڑھی جائیں گی، تو یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ یہاں سے مراد ہے ولا یعرفونہ، یعنی لوگ دیکھیں گے انہیں لیکن انہیں پہچانیں گے نہیں، یعنی شناخت نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ نظریہ ہے کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور میں تشیع کی تعلیم و تربیت اور تشیع کی رہنمائی کے لیے انہوں نے یہ ذکر کی عبید بن زرارہ کو۔ آئیں ہم اس کی سند کی اوپر پہلے بحث کر لیں، کیونکہ اس کی سند اگر تام ہے، اس کی سند کامل ہے، اس وقت یہ ہمارے لیے کامل طور پہ اس تہمت کا جواب بھی بن جاتا ہے اور اس قابل یہ روایت ہو جاتی ہے کہ ہم قرائن میں لا کے ایک اطمینان حاصل کر سکیں، اور اطمینان کی صورت میں دین کی جزیات میں بلا شک و شبہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے۔ اہل اسلام مسلمانوں میں ایک، علماء اسلام میں ایک بحث ہے اور عمیق بحث ہے کہ عقائد میں آیا دلیل قطعی حجت ہے یا دلیل ظنی بھی حجت ہے۔ تمام اہل فرق نے، مسلمانوں کے تمام فرقوں کے علماء نے اس کی پر گفتگو کی ہے۔ فرقہ جا سے ہٹ کے ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، انشاءاللہ ابھی چند روایات آئیں گی تو تب ہمارے سامنے اور چند امور بھی ایسے سامنے آئیں گے کہ اگر ہم فرقہ جا سے ہٹ کے ان طریقوں کے اوپر بحث کریں جن سے ایک شے کا علم یا معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ سائنس ایک طریقہ کار ہے چیز کو پہچاننے کا، سائنسی طریقے سے شناخت ہوتی ہے۔ مثلا زمین اور چاند کا کیا تعلق ہے، آیا سورج متحرک ہے یا متحرک نہیں ہے، سائنس ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے ان چیزوں کی شناخت کا۔ اسی طرح بعض چیزوں کی شناخت کا ذریعہ ہے مثلا قرآن کریم و علم حدیث۔ اسی طرح بعض چیزوں کی شناخت کا ذریعہ ممکن ہم قرار دے سکتے ہیں علم عرفان۔ اب اس سے ہٹ کے کہ فرقہ جات کیا سوچتے ہیں، فرقوں میں کیا بحثیں ہیں، کیونکہ تمام فرقہ جات میں جو متکلمین ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے گفتگو کا، تمام فرقہ جات میں جو محدثین ہیں ان کا ایک خاص انداز ہے گفتگو کا، اسی طرح مفسرین ہیں، فقہا ہیں، اصولی ہیں، منطقی ہیں، انہی میں سے ایک عرفا و صوفیہ ہیں، ان کا ایک خاص منہج ہے، ایک خاص انداز ہے، ان کی ایک خاص روش ہے۔ تو اسی ذیل میں ہم اسی طرح سے جائزہ لیں گے متکلمین کیا کہتے ہیں، مثلا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ تو ہمارے لیے انشاءاللہ دیگر روایات سے بھی ثابت ہو جائے گا۔ کوئی ہمارے پاس اصلاً مکتب تشیع میں یا اہل سنت کتب میں کوئی ضعیف ترین روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو بیان کرے کہ امام زمان، امام مہدی علیہ السلام، وہ کسی غار میں چھپیں گے یا چھپے ہوئے ہیں، یا کسی تہ خانے میں چھپیں گے یا چھپے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی ہمارے پاس روایت موجود اصلاً نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ آیا لوگ ان کو پھر دیدار کر سکتے ہیں یا نہیں، ان کو اگر دیدار کریں پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے، یہ بحث اپنی جگہ پہ موجود ہے اور یہ محتاج ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک مقدمہ ہمیں جاننا ضروری ہے، عقائد میں کیا چیز حجت ہے۔ مثلا فقہی آراء اگر ہم نے کسی مکتب کی دیکھنی ہے، یہاں پہ بھی ایک بہت بڑی گمراہ کن روش ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ فرقوں کے اوپر براہ راست فقہی احکام کو دیکھتے ہوئے حملہ کیا جاتا ہے، اور فلاں کے ہاں تو یہ بھی اس طرح سے ہے، فلاں کے ہاں یہ بھی اس طرح سے ہے۔ علم فقہ میں کوئی بھی جب فتویٰ سامنے آتا ہے، اس کی بنیاد در حقیقت اصول فقہ اور دیگر قواعد علمیہ ہیں۔ مثلا ادبی قواعد ہیں جسے لغت عربیہ سے جس کا تعلق ہے، وہ قواعد منطقیہ ہیں، اسی طرح سے قواعد فقہیہ ہیں۔ اب اہل سنت کے ہاں بھی اسی طرح سے مرتب ہیں یہ قواعد۔ ان قواعد کے ذیل میں اگر ہم نے اشکال یا اعتراض کرنا ہے تو پہلے اس مبنا کے اوپر جا کے اعتراض، مثال کے طور پہ بعض احکام ہیں ہم اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ حنفاء نے یہ فتویٰ دیا ہے، اہل حنفاء نے یعنی حنفیوں نے، ابو حنیفہ کے پیروکاروں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم فقہی حکم کے اوپر اعتراض کریں، ہم دیکھیں کہ اس کا مبنی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ممکن ہے اس کا مبنی قیاس بنتا ہو، قیاس فقہی، کیونکہ قیاس کی ٹرم اور اصطلاح ایک منطق میں بھی ہے، ہم قیاس فقہی کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن قیاس فقہی کو بھی دقت سے دیکھیں کہ کس جگہ پہ ان کا اعتراض ہے، کیونکہ بعض ایسے موارد ہیں کہ جس میں ممکن ہے کہ اشتراک پایا جاتا ہو۔ ہمارے ہاں بھی ایک قاعدہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے اور اس کے اوپر بحث بھی ہے، تنقیح المناط کے نام سے، تنقیح المناط کے اصول اور فقہ میں آپ اسے ملاحظہ کرتے ہیں، اور فقہی فتاوی میں خصوصیت کے ساتھ یہ قاعدہ ذکر بھی ہوتا ہے، اور اس کے ذیل میں ایک طویل اور دقیق بحث بھی ہے، آیا تنقیح المناط عین قیاس فقہی ہے یا قیاس فقہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس کا مصدر کیا بن رہا ہے اس بحث کا، قیاس. اب قیاس کے اوپر بحث کرنی چاہیے. قیاس کے اگر ضابطے کو ہم بالفرض ضعیف قرار دے دیں یا وہ ان ظنون میں سے قرار دیں کہ جن کو شارع نے قابل اعتبار نظر سے نہیں دیکھا یا اس کا اعتبار نہیں کیا، وہ ہمارے لیے حجت قرار نہیں پائے گا. آپ نے ملاحظہ کیا کہ جتنے نظریات تو ہیں وہ اپنے پیچھے چند مبانی پہ یا ایک سرزمین کے اوپر قائم ہیں، ہم اس کے اوپر بحث پہلے کریں. اسی طرح عقائد ہیں، عقائد کے اوپر بحث جب ہوتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عقیدہ کہاں سے لیا گیا، کیونکہ عوامی عقیدے ہمارے لیے کوئی حجت نہیں رکھتے اور نہ عوامی عقیدوں کو دیکھ کے ایک مکتب کے بارے میں کوئی رائے دی جا سکتی ہے. کوئی بھی مکتب ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم مکتب بھی، عیسائی، یہودی، ہندو، کوئی بھی دنیا کا مذہب ہو، عوام الناس کو دیکھ کے ہم کبھی بھی بات نہیں کر سکتے کہ اس مکتب کا یا اس مذہب کا عقیدہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں. ہر شخص اپنے ذہن اور اپنے وسعت کے مطابق دین کی تشریح کرتا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ کہ جس نے علم کو حاصل کیا، علماء سے تعلق قائم کیا، کتابوں سے تعلق قائم کیا اور پھر اس نے ایک رائے یا نظریے کو اختیار کیا، اس کی نسبت مذہب کی طرف دی جا سکتی ہے. لہذا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، مہدویت مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں، مہدویت یہ در حقیقت عقائد سے تعلق رکھتا ہے، یعنی عالمی دنیا کے اوپر حکومت کا ہونا یہ شیعہ دنیا میں عقیدے کا حصہ ہے، نہ کہ علم فقہ کا حصہ ہے، فروع میں سے نہیں ہے. پوری دنیا کے اوپر حق کا پرچم لہلہانا، پوری دنیا میں باطل کا ختم ہو جانا، ظلم و ستم کا ختم ہو جانا، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح غلبہ دین ہونا، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ توبہ میں یا سورہ صف میں یہ آیات وارد ہوئی ہیں، یا سورہ فتح میں، یہ تین جگہ قرآن کریم میں یہ وارد ہوا ہے. مہدویت کا نظریہ شیعہ سنی دونوں قائل ہیں، لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت کریمہ کا حصہ نظریہ مہدویت کو بیان کرتا ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے ہمارے. اچھا، اسی طرح عقیدے کے حصے میں لازمی تھا جب مہدویت ہے تو کوئی مہدی بھی تو ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ غلبہ دین کی بات کی جائے لیکن کس کے ہاتھوں یہ غلبہ دین ہوگا اس کا بیان وارد نہ ہو، اس کا کوئی ضابطہ بیان نہ کیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ہمارے لیے مہدویت سے مہدی نکلا ہے، اس لیے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند روایات میں آیا، اور شواہد اکٹھے کریں تو تواتر معنوی کی حد تک پہنچا ہوا ہے. آج کے دور میں بعض اہل حدیث طبقہ ایسا موجود ہے لیکن قلیل ہیں، ہم پورے فرقے کی طرف نسبت نہیں دے سکتے. ماضی میں بھی بعض ایسے علماء رہے ہیں لیکن ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ 100 میں سے 1%، بلکہ اس سے بھی کم، مثلا ابن خلدون ہے، اس نے انکار کیا، یا بعض ایسے متکلمین گزرے ہیں جنہوں نے شک پیدا کیا، اس طرح کے بعض افراد گزرے ہیں. آج کے دور میں بھی وہ تاثر ہمیں مل جاتا ہے. وإلا اگر عمومی جہت سے دیکھیں تو خود اہل دیوبند نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں مہدویت کے نظریے پہ. اسی مہدویت کے نظریے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جہادی کاروائیاں کیں، طالبان، داعش اور اس طرح کے ناموں سے. لہذا تفکر اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک بحث آتی ہے کہ ہم امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں معلومات کس طرح سے لیں، اس کا کیا منبع ہونا چاہیے، اس کا سورس کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حساس بحث ہے ہماری طرف، اور اس بحث کو ہم صرف چند روایتیں پڑھ کے اور چند واقعات سن کے کسی صورت بھی قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ مہدویت، خود مہدویت عقیدے کا حصہ ہے. عقیدے واقعات کے اوپر اور خوابوں پہ نہیں بنائے جاتے، عقیدوں کی بنیاد واقعات اور خوابوں کے اوپر کبھی بھی نہیں ہوتی، اس کی بنیاد محکم ہونی چاہیے. اگر اس کی بنیاد محکم نہیں ہے اور کسی بھی خواب اور خیال یا واقعے کو آپ نے کسی داستان کو عقیدے کا سورس بنا لیا، کل کو داستان غلط ثابت ہوگی، عقیدے کی بنیاد گر جائے گی. اس لیے عقیدہ کس کے اوپر بننا چاہیے؟ وہ ٹھوس اور محکم بنیادوں کے اوپر بننا چاہیے. اس چیز سے خصوصاً معاصر دنیا میں بہت غفلت بڑھتی گئی ہے، ماضی میں اتنی غفلت نہیں بڑھتی گئی تھی. اس لیے آپ تیسری چوتھی چوتھی خصوصاً پانچویں صدی ہجری کی کتابیں اٹھائیں، اہل سنت کی ہوں یا اہل تشیع کی ہوں، عقائد کی کتابوں میں، امور عامہ میں بحث باقاعدہ موجود ہے کہ آیا عقیدے کی معلومات یا عقیدے کا تعلق یہ بحث نظری ہے یا بحث بدی. واضح یہ بات، اس مسئلے میں آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بہت بڑے مسائل ابھی موجود ہیں. مذہب ممبر سے مہدویت کے مسائل بیان ہوتے ہیں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، مختلف ٹی وی کے چینلز ہیں ادھر سے یہ معلومات فراہم ہو رہی ہوتی ہیں، واقعات ہیں معاشرے کے اندر، بہت ساری چیزیں ابھری ہوئی ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے مہدویت کے بارے میں، لا محالہ کوئی آیت اللہ بن جائے، مجتہد بن جائے، مفتی حضرت بن جائے، وہ عوام الناس کے نظریے کا پیرو ہو جائے گا. اور یہ ہمیں آج بھی اسی دور میں دکھائی بھی دیتا ہے. مثلا ہم سرزمین انقلاب اسلامی میں ابھی موجود ہیں، یہاں پہ ایک والہانہ عقیدت اور محبت مہدویت کے عنوان سے پائی جاتی ہے، تاکہ انقلاب اسلامی کے تحرک کا اصل سبب مہدویت کا نظریہ ہے، اور جو موجودہ دفاعی جنگیں ہیں وہ بھی اس میں بھی بنیادی عنصر وہ مہدویت کا ہی تحرک، مہدویت کے نظریے نے آ کے اس طرف تشیع کو تحرک دیا ہے کہ وہ اجتماعیت کی طرف آئیں، دین اسلام میں جو سیاسی نظریہ ہے اس کی طرف آئیں، عالمی سطح کے اوپر حکومت مہدویت، حکومت امام مہدی علیہ السلام، اس کی امید لوگوں کو دلائیں، اس کا تقاضا کریں، اس کا مطالبہ کریں. یہ نظریہ مہدویت نے آ کے ہمارے لیے راہ ہموار کی ہے. لیکن اسی جگہ پہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ جنم پائی ہیں عوام الناس سے، اور عوام الناس سے جو جنم پائی اس کے اندر رسمی طور پہ بہت عقیدت کا ایک عنصر اور جذبہ موجود ہوتا ہے. اور اگر ہم نے یہ بنیاد نازک رکھی، یا یہ اس بنیاد یعنی عقائد کے بارے میں کوئی مبنا نہ بنایا، ہم لا محالہ انہی عوام الناس کی پیرو بن جائیں گے، انہی کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے. معاشرے میں کیا عام ہونا چاہیے؟ معاشرے میں وہ چیز، وہ تعلیم عام ہونی چاہیے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آئمہ اہل بیت علیہ السلام، کیونکہ وہ اسلام کے حقیقی ترجمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا خزانہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اور جو انہوں نے فرمودات فرمائے تھے، وہ بے عینی ہی جس طرح سے تھے ویسے ہی اگر کسی ایک جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ نفس امام معصوم ہیں. اس لیے امام معصوم کی بات حجت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت، جو دین امانت کے طور پہ موجود ہے، وہ امت تک پہنچاتے ہیں. لہذا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آئمہ اہل بیت علیہ السلام، انہوں نے جو تعلیم فرمائی ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہونی چاہیے. یہ مسئلہ ہمیں ادھر بھی درکار ہے کہ بعض ایسے مواقع ہیں کہ جب کہا جائے تو وہ کہتے ہیں فلاں جو عوام الناس نے رسم ایجاد کی ہم نے تو ادھر شرکت کرنی ہے. یا تو ہمارے پاس ایسے مسائل ابھرے ہیں ایسے، تو وہاں پہ انہیں کہا جائے کہ وہاں پہ شرکت کرنے کی بجائے کیوں ہم اس قرآن کے درس کو منعقد نہ کریں، کیوں آخر مہدویت کے موضوع پہ ہم علمی ایک بحث کیوں نہ کریں، آخر بے حیثیت طالب علم ہمارا وظیفہ یہ بنتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ بھی تو ویسے نہیں آنا، آخر انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، فلاں عالم بھی یہ کہہ رہا تھا، فلاں چینل پہ بھی عالم نے آ کے یہ کہا، حرم میں بھی ممبر کے اوپر یہ کہا. آپ خود بتائیں کیا یہ چیزیں دلیل ہیں ہمارے پاس؟ یا دلیل قال امام صادق علیہ السلام ہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت ہے؟ اس لیے اس چیز کی طرف حساس ہونا چاہیے. مہدویت کے موضوع کی معلومات آیا ہم کسی بھی جگہ سے، مثلا جنتری میں ایک بات لکھی ہوئی تھی، ادھر سے پڑھی جا کے پورے کی پوری مجلس پڑھ دی، پورا پورا خطاب کر دیا، آیا مہدویت کا موضوع اس طرح سے بیان کرنے کے قابل ہے؟ یعنی میں آیا تھا اور درس پڑھنے کے لیے حوزہ علمیہ میں جو دروس ہیں، وہ دروس نصابی دروس ہیں، ان میں تو مہدویت کی باتیں نہیں آتی، ان میں تو یہ روایات موجود نہیں ہیں اس ٹاپک کے بارے میں. لہذا صبح و شام ایک طالب علم وہ صرف و نحو و منطق، اصول فقہ اور اس طرح کے قواعد کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، اور سال ہر سال اسی طرح کٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ اپنے وجود کے اندر جھانک کے دیکھے تو یہ والے نظریات ویسے ہی قائم ہوتے ہیں کہ جیسا وہ مدرسے میں آنے سے پہلے اس کے نظر وجود میں قائم تھے، مگر یہ کہ بعض ایسے سنجیدہ افراد ہیں جو تگدو کرتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، عقیدت اور محبت کا واقعاً اظہار ان کے وجود سے ہوتا ہے، اور مہدویت کے بارے میں معلومات آئمہ اہل بیت علیہ السلام قرآن کریم کی آیات سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمارے لیے بات ثابت ہوئی کہ ہم جو بھی موضوع مہدویت کے بارے میں پڑھیں اس کو یا قرآن کریم سے حاصل کریں یا آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے۔ اب جب روایات کی طرف آتے ہیں تو بہت سے مسائل ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی روایات میں مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ اس دور میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اور صحابہ کرام وہ فقط اور فقط حدیث کے بیان کرنے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، بقیہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خطا ان سے واقع ہو سکتی ہے، جبکہ اگر آپ تاریخی واقعات اور صحیح سند روایات ہی کو ملاحظہ کریں، کیونکہ تاریخ احادیث معتبر احادیث کے دائرے میں بھی آئی ہے، اسی میں اگر جائزہ لیں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، ان کے اوپر جھوٹ باندھا جانے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کے اوپر آ کے یہ فرمانا پڑا، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ یا اس کا گھرانہ وہ جہنم میں ہے، یعنی اس کا گھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ آپ درس قرآن میں بوا کا معنی پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بوا پڑھ چکے ہیں، ادھر بھی وہی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ، وہ آمادہ کر لے اپنا گھر پھر جہنم میں۔ وہ جھوٹ یہاں پہ مطلقاً بیان ہوا ہے، سچ کی صورت میں بولے یا جھوٹ کی صورت میں بولے، یعنی کسی کو اخلاقی اور ادب کی تعلیم دینی ہے، خود سے ایک بات گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ اس قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر آ کے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ جس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ان کے دور میں ایک شخص تھا، ابی الخطاب نام تھا اس کا، ابی الخطاب کے نام سے معروف تھا، غالیوں کا سربراہ تھا، امام نے اس پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ خدا اس پر لعنت کرے اگر یہ شخص نہ ہوتا۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ ابی الخطاب نہ ہوتا، یعنی اس نے یہ حدیثیں گھڑ کے امام باقر علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کی ہوتی، تو جو بھی امام باقر کے نام سے حدیث بیان کی جاتی وہ میرے والد بزرگوار کی حدیث ہوتی، لیکن اس نے امام باقر علیہ السلام کی طرف جھوٹی روایات کی نسبت دے کے پھیلا دی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو امت اسلامیہ ہیں خصوصاً تشیع، اس میں بہت سی ایسی حدیثیں بھی جنم لے گئیں کہ جو اصلاً آئمہ علیہ السلام کے درس سے صادر نہیں ہوئیں۔ اس لیے احادیث کے اوپر ہمیں لا محالہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پیش آ جائے گی، لیکن احادیث میں آیا ہم فقط سند کو معیار بنائیں، جیسے کہ یہ ایک اور بحث ہے، اور آج کل بہت سارے حقائق کا انکار انہی وجہ سے موجود ہے۔ مثلاً اہل حدیث تفکر فقط اہل سنت میں نہیں ہے، مکتب تشیع میں بھی یہ تفکر موجود ہے، جہاں اہل حدیث ہے وہاں پہ تشدد اور وہاں پہ ایک تعصب کی فضا موجود ہے، کیونکہ دین اسلام غور و فکر کا درس دیتا ہے، تعقل تدبر، اسی طریقے سے دیگر علوم، اس کا انکار دین اسلام نے آ کے نہیں کیا۔ سند یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ کلام وہ متکلم سے صادر ہوا یا نہیں، لیکن آیا وہ کلام ہمیں قابل قبول ہے یا نہیں، آیا یہ جو سند ہے، سند کے ذریعے سے انسان کو جو معلومات ملتی ہیں وہ یقینی ہیں یا ظن پیدا کرتی ہیں، یہ تو ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے۔ آپ کوئی بھی بات لا کے عن کر کے بیان کریں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی، جیسے بالفرض کہا جائے کہ محمد بن علی عن مثلاً علی بن فلاں عن حسین بن فلاں، اس طرح سے ایک سند گھڑ کے بیان کر دی جائے، اب وہ کہے گا کہ عن کے ساتھ ہے تو یہ بات حتماً درست ہی ہوگی، جبکہ حدیثیں کھڑی اسی طرح سے گئیں، اور حدیثوں کے گھڑنے میں مقصد مختلف چیزیں ہوتی تھیں، وعظ الحدیث کے عنوان سے کتب موجود ہیں۔ بہرحال یہ حساس کرنا مقصود ہے کہ یہ تصور نہ کریں کہ کتب کے اندر جو بھی نسبت آئمہ علیہ السلام کی طرف دی گئی ہے کسی بات کی، وہ انہی کا قول ہے، اس کے برعکس ہو سکتی ہے بات۔ اور اگر ہم اس کی پر عقیدہ بنا لیں پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہم لوگ ہی خطا کا ایک غلط قدم اٹھائیں گے اور خطا کار کہلائیں گے یا غلط راستوں پہ چلنے والے کہلائیں گے۔ اس لیے عقیدے میں حساس ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ یہی اعتراض بنتا ہے اہل سنت میں بخاری اور مسلم، فقط اس کی بنیاد پہ عقیدہ بنا لینا، چونکہ بخاری میں آئی ہے، وہ خبر واحد ہے، خبر واحد پہ مسلمان متفق ہیں کہ اس سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، مسلم میں آئی ہے، مسلمان متفق ہیں کہ مسلم میں ایک روایت کے آنے سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ پھر یہ بحث ہے کہ آیا اصول الدین میں خبر واحد حجت ہے یا نہیں، پھر اصول الدین کے علاوہ دین عقائدی دینی جزیات میں حجت ہے یا نہیں۔ ہمارے بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں، ہاں اصل دین میں تو حجت نہیں ہے، لیکن جزیات دین میں خبر واحد صحیح سند ہو تو درست ہے۔ اب قرآن کریم، تمام مسلمان متفق ہیں، شیعہ ہوں یا سنی، متفق ہیں کہ قرآن کریم تحریف لفظی سے پاک ہے اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم واحد کتاب ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں کائنات میں واحد کتاب ہے کہ جو لفظی طور پہ بھی تواتر کے ساتھ ہے، فقط معنی نہیں، لفظی طور پہ بھی الفاظ بھی تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ لہذا اگر قرآن کے موافق ایک بات ہو گئی، وہ بے شک سند اس کی ضعیفی کیوں نہ ہو، تب بھی قبول ہے، کیونکہ قرآن تائید کر رہا ہے اس کی۔ اسی طرح عقلی دلیل وہ انسان کو پہنچاتی ہے، کہاں پہنچاتی ہے؟ قطع اور یقین تک۔ یہ نکات کو نوٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ عقائد میں کیا کیا چیز حجت ہے۔ عقائد میں پہلی چیز کیا حجت ہے؟ قرآن کریم۔ کیوں حجت ہے قرآن کریم؟ کیونکہ تواتر لفظی ہے، وہ مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق ہے، آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی صحیح سند روایات ہمارے پاس ہیں جو تواتر معنوی تک پہنچتی ہیں، وہ اس کی پر بہترین دلیل ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو قول آ جائے، کوئی اکا دکا فرد ایسا آ جائے مسلمانوں میں، جیسے شیعہ سنی دونوں میں ہی بعض ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ جن کے کلام سے ایسی بو آتی ہے کہ نہیں، تحریف لفظی وجود رکھتی ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ تواتر کے برخلاف جو بات آئے گی مسلمانوں کا تواتر ہے، یہ ایک فرقے کا تواتر نہیں ہے، تواتر لفظی ہے۔ یا بعض علماء قائل ہیں کہ تواتر بھی ایک حد تک ہوتا ہے، یہ مافوق تواتر ہے۔ بہرحال یہ تعبیر آیا ہے بھی یا نہیں ہے مافوق تواتر، الگ مسئلہ۔ لیکن پہلی دلیل عقائد لیتے ہوئے، اگر ایک بات تواتر لفظی کے ساتھ آ جائے، وہ کیا ہمارے لیے ہو جائے گی؟ حجت ہے۔ دوسرا قاعدہ، اگر کوئی ایسی بات ہو جس کی تائید قرآن کریم کرے اور وہ روایت بے شک ضعیف السند ہی کیوں نہ ہو، تب بھی حجت ہے، کیونکہ قرآن کے موافق ہو گئی۔ تیسری چیز، اگر کوئی ایسی خبر واحد ہو کہ جو قرائن، یقینی قرائن، ایسے قرائن کے ہمراہ ہے جن قرائن کی مدد سے اطمینان حاصل ہو جائے یا قطع اور یقین حاصل ہو جائے، ایسی خبر واحد جو قرائن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، محفوفون بالقرینہ ہے، قرائن کے ہمراہ ہے، قرائن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، وہ قرائن کے ساتھ لپٹی ہوئی خبر واحد، کیونکہ یہ قرائن انسان کو، خود خبر واحد تو انسان کو اٹھا کے نہیں پہنچا رہی، لیکن یہ قرائن کی مدد سے قطع اور یقین ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر چار، دلیل عقلی، اگر عقلی دلیل ہے جسے برہان منطقی بھی کہتے ہیں، کیونکہ دلیل عقلی کے نام سے آپ اصول فقہ میں بھی پڑھتے ہیں، وہ جدا ہے، وہ دلیل عقلی ادھر مقصود نہیں ہے، یا علم حدیث اور اس کی مصطلحات، وہ عقل نہیں ایجاد کیے ہیں، کوئی قرآن اور روایات میں تو ایک دو اصطلاحات کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نہیں آئی، لہذا جتنی وہ 60-70 اصطلاحات یا کچھ زیادہ کم زیادہ ہو جاتی ہیں، جسے علم الدرایہ یا علم الحدیث یا قواعد حدیث کے نام سے شیعہ سنی پڑھتے ہیں، وہ عقل انسانی کی ہی ایک ایجاد کردہ ہے، ادھر دلیل عقلی سے وہ بھی مراد نہیں۔ دلیل عقلی سے ہمارے ہاں ادھر مراد ہے کہ جسے برہان منطقی کہتے ہیں، علم منطق میں آپ برہان پڑھتے ہیں اور اس برہان کو یا قیاس اقترانی یا قیاس استثنائی کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ ہمارے بعض شیعہ سنی علماء بعض ایسے رہے ہیں کہ جن کی انتہائی متشددانہ یہ رائے تھی کہ اگر کسی عقیدے کے اوپر کسی کے پاس دلیل عقلی یعنی یہ برہان منطقی موجود نہیں ہے, اصلاً اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے, یہ خارج من ربقۃ الایمان ہے, کہ باب ہادی اشر میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تذکرہ کیا کہ وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہے کہ اگر اس کے پاس اس مورد میں دلیل عقلی موجود نہیں ہے. اس لیے دلیل عقلی کو آپ آسان نہ لیں. ہمارے پاس زیادہ تر جو عقائد ہیں مسلمانوں میں ایک خاص روش اس طرح سے رہی ہے کہ اس کو پہلے عقائد سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. البتہ اس کی پر ابحاث موجود ہیں کہ بعض نقل کو عقل پہ ترجیح دیتے ہیں, جیسے اہل حدیث طبقہ ہے, اکثریت اشاعرہ ہیں, اور بعض ہیں کہ جو عقل کو نقل کے اوپر ترجیح دیتے ہیں, جس طرح سے ماضی میں بالخصوص ماضی میں معتزلہ اور امامیہ شیعہ اثناعشری رہے ہیں, اور بعض ہیں کہ جو تاویل کے قائل ہیں جیسے اسماعیلی تھے. اس لیے مختلف اس میدان میں مختلف ہمارے پاس نظریات آ جاتے ہیں. لیکن معاصر دنیا میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یعنی آج سے 400 سال پہلے ایک خاص روش عقائدی دنیا میں ہمارے پاس منہج کے طور پہ سامنے آئی, اور وہ روش یہ تھی کہ قرآن اور قرآن روایات اور برہان یعنی عقلی براہین اور عرفان اس کو جم کر کے لیا جائے, کیونکہ تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. اس سے ایک ترقی اور تطور وجود میں آیا. خلاصہ کلام اپنے موضوع پہ واپس آتے ہیں. یہ بیان آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کرنا تھا کہ مہدویت کی روایات کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے, مہدویت سے مربوط روایات کو اس قدر نیچے پیمانے پہ نہ رکھا جائے کہ اسے فقہی احکام سے بھی نیچے لے جائیں, کیونکہ عقیدے کا حصہ ہے. مہدویت کا تعلق ان ابحاث میں سے نہیں ہے کہ جس کو ٹھیک ہے وقت ملا تو پڑھ لیا, وقت نہ ملا تو چھوڑ دیا, بلکہ اس کی معرفت واجب ہے ہمارے لیے, اس کا جاننا ضروری ہے, اس کی پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے, اس سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے. لہذا اگر اس کے متعلق روایات کو ہم نے مطالعہ نہ کیا, اس کی پر اگر ہم نے تحقیق و جانچ پڑتال نہ کی, تو ہم مقصر ہیں بارگاہ الہی میں, کیونکہ بحیثیت ممکن ہے کہ ایک عام بندے کو عوام الناس میں یہ تحقیق کا موقع نہ ملے, لیکن کیسے ہو سکتا ہے طالب علم کو یہ موقع نہ ملے. لہذا طالب علم کی یہ خصوصی ذمہ داری قرار پاتی ہے. آئے اب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں. اس روایت میں ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ اسحاق بن محمد اور یحییٰ بن مثنا یہ دو ایک ایسے راوی ہیں کہ جن کے حالات وارد نہیں ہوئے, حالات ان کے وارد نہیں ہوئے, بقیہ واضح ہیں کہ وہ جلیل القدر ہیں. محمد بن یحییٰ بھی, جعفر بن محمد بھی, عبداللہ بن بکیر کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ واقفی المذہب تھے, لیکن ثقہ ہیں, قابل اعتماد ہیں, سچ بولنے والے ہیں, اور رجال میں واضح طور پہ توثیق ان کی وارد ہوئی ہے عبداللہ بن بکیر, لیکن علی التحقیق ان کی ہمارے پاس موجود ہے توثیق. عبید بن زرارہ, یہ جناب زرارہ بن اعین ان کے بیٹے ہیں اور جلیل القدر ہیں, امام صادق علیہ السلام کے شاگردان یا اصحاب میں سے ہیں, لہذا یہ بھی ثقہ ہیں. بس الکافی کی اس روایت میں دو راوی ہمارے پاس ایسے ہیں, اسحاق بن محمد اور یحییٰ بن مثنا, کہ جن کے اوپر کلام موجود ہے. وہ کلام بھی کیا ہے کہ ان کے حالات وارد نہیں ہوئے, نہ وساقت ہے اور نہ ہی تضعیف ہے, جرح بھی کوئی موجود نہیں ہے. تنقیح المقال, صاحب تنقیح المقال جناب عبداللہ مامکانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مبنی رجالی یہ تھا کہ اگر کوئی مجہول الحال راوی ہو کہ جس کی حالت نہیں معلوم, جس کے احوال وساقت و تضعیف ضعف اور ثقہ کے اعتبار سے حالات وارد نہیں ہوئے, وہ ثقہ شمار کیا جائے گا. وہ راوی کیا شمار کیا جائے گا؟ ثقہ شمار کیا, کیونکہ اس دور میں سختیاں تھیں, حالات اور فتنے انتہائی ابھرے ہوئے تھے, حالات انتہائی تنگ تھے, لہٰذا اپنے نام سے اپنے پہچان کروانا اس دور میں بہت بڑا مسئلہ تھا, خصوصاً اصحاب ائمہ علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. لہذا انہوں نے اس طرح سے چند تمہید باندھی ہے اپنے مبانی کے اوپر, اور یہ قریب بھی حقیقت کے واقع ہمیں یہ لگتا ہے۔ لہٰذا اگر اس مبنا کے تحت جائزہ لیں تو یہ حدیث صحیح سند ہے، لیکن مبنا آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت اگر ہم جائزہ لیں تو وہ مجھول الحال راوی اس کو ضعیف شمار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے نہ وساقت کا علم ہے اور نہ اس کے اوپر کسی نے جرح کی ہے، تضعیف کی ہے اس کا علم ہے، لہذا وہ توقف کرتے ہوئے اسے ترک کریں گے، یعنی مجھول الحال ہے وہ راوی، اور اس طرح روایت ضعیف شمار ہو جائے گی۔ الکافی میں یہ دو جگہ آئی ہے، لیکن دونوں جگہوں پہ یحییٰ بن مسنا وہ موجود ہیں، لہذا جیسا کہ ہم نے اسی باب کی غالباً حدیث نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں قاسم بن اسماعیل الانباری ہیں اسحاق بن محمد کی بجائے، لیکن یہاں پہ یحییٰ بن مسنا اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ روایت قدماء کے درمیان شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے، شیخ محمد بن یعقوب کلینی کے شاگرد محمد بن ابراہیم نعمانی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے الغیبہ للنعمانی میں، اور اسی طریقے سے شیخ صدوق نے اپنی دیگر کتب میں بھی ذکر کیا ہے، مثال کے طور پہ من لا یحضر الفقی میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو طرق بیان کیے ہیں، کیونکہ بقیہ کتابوں میں جتنی بھی روایت مثلا غیبۃ النعمانی میں اس کے دیگر طرق بھی وارد ہوئے ہیں، لیکن سب کا اختتام یحییٰ بن مسنا پہ ہی ہوتا ہے۔ الکافی میں بھی آپ نے دیکھا کہ دو جگہ ہے، لیکن دونوں جگہوں پہ یحییٰ بن مسنا پہ ہوتا ہے، اور یحییٰ بن مسنا کیا ہیں وہ مجہول ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے شیخ صدوق کی کتب میں کمال الدین کی طرف آئیں، جہاں پر بھی عبید بن زرارہ موجود ہیں وہاں پہ یحییٰ بن مسنا موجود ہیں، جہاں پر بھی عبید بن زرارہ ہے وہاں پہ کون ہے؟ یحییٰ بن اور یحییٰ بن مسنا وہ مجہول ہیں، لہذا عبید بن زرارہ سے اس کی جو سند آئی ہے وہ ضعیف قرار پا جائے گی۔ لیکن ہمارے پاس ایک اور سند موجود ہے، اور وہ ہمارے پاس کمال الدین میں آئی ہے، اور اسی سے وہ اور یہی سند من لا یحضر الفقی میں بھی ہے، لہذا کمال الدین میں جلد نمبر 2 ہے ہمارے پاس، اس میں باب 43 اور حدیث 7-10 تک، یہ ہمارے پاس 7, 8, 9, 10 4 روایات بنتی ہیں۔ آئیں اسے ہم روایات کو دیکھتے ہیں۔ پہلی روایت ہمارے پاس ہے، اسے ترک کرتے ہیں، وہ عبید بن زرارہ سے اور یحییٰ بن مسنا پر ختم ہوتی ہے۔ دوسری روایت یعنی 8 حدیث دیکھیں، حدثنا محمد بن موسیٰ بن متوکل، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام ان کی غیبت صغرا کا آغاز ہے 260 260 یعنی 8 ربیع الاول 260 اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 381۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ 150 بہت زیادہ ہم کریں اس سے زیادہ فرق نہیں ہے، بہت زیادہ اگر کریں، اور 150 میں اگر ہم ان کے جوانی کو لے لیں، کیونکہ 15 کی عمر میں انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے، 20 لے لیں، بالفرض اگر 70 بھی گزاری ہو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہ نصف ہو جاتا ہے۔ 150 میں بھی 60 کا فاصلہ، 70 کا فاصلہ طے کر کے وہ زمانہ امامت تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اگر دو راوی بھی شیخ صدوق کو پہنچ جائیں وہ امام عسکری علیہ السلام کے صحابی تک پہنچ جاتے ہیں، یا ایک راوی بھی ہو جائے۔ شیخ صدوق یہ روایت نقل کر رہے ہیں محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ عنہ کہ بہت احترام ان کا کیا ہے، شیخ صدوق نے محمد بن موسیٰ بن متوکل کا بہت احترام کیا ہے، استاد تھے شیخ صدوق کے، شیخ تھے، نامور ان کی نظر میں ایسی شخصیت تھے جن سے حدیثیں لی جائیں۔ محمد بن موسیٰ بن متوکل کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن جعفر حمیری، عبداللہ بن جعفر حمیری ان کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ روایات میں آ چکا ہے، اور انتہائی ثقہ اور بلند شخصیت ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر الحمیری، وہ کہتے ہیں کہ وہ نقل کرتے ہیں محمد بن عثمان العمری رضی اللہ عنہ، عثمان بن سعید عمری اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان عمری آپ جانتے ہیں کہ بہت جلیل القدر شخصیت ہیں، دوسرے نائب ہیں 4 نائبین خاصہ میں جو دوسرے نائب ہیں انہوں نے سب سے طویل نیابت کا وقت کاٹا ہے۔ محمد بن عثمان العمری یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی صحابی رہے ہیں، امام نقی علیہ السلام کے بھی صحابی رہے ہیں، اور ان کی وساقت امام نقی و امام عسکری دونوں نے ان کی وساقت کی ہے۔ صحیح سند الکافی کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ثقہ ہیں، اور جو بھی یہ بیان کریں وہ میری طرف سے بیان کرتا دین ہے۔ اتنا اعتماد عثمان بن سعید پہ اور محمد بن عثمان پہ۔ انشاءاللہ ان کا ہم تفصیلی پڑھیں گے، دو تین درس ان کی شخصیت پہ پڑھیں گے۔ اس قدر ان کے اوپر امام آئمہ اہل بیت علیہ السلام کو اعتماد تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ میری طرف سے بیان کر دیں یا جو بھی دین کے عنوان سے بیان کریں وہ دین ہے، انہوں نے مجھ سے یہ لیا ہے، وہ میری طرف سے ہے، اتنا ان کے اوپر اعتماد تھا۔ یہ کہتے ہیں محمد بن عثمان العمری، قال سمعته، میں نے سنا ہے، یقول واللہ ان صاحب هذا الامر، اب محمد بن عثمان العمری کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ سنا ہے، ان سے سنا ہے، کن سے سنا ہے وہ نہیں بیان ہوا، امام زمانہ علیہ السلام ان سے یہ روایت نقل کی ہے یا امام عسکری علیہ السلام سے روایت نقل کی، لیکن خود ثقہ ہیں، وہ جو بیان کریں، الکافی کی صحیح سند روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بطور عنوان یعنی بے عنوان دین وہ تم اخذ کر لو۔ ان صاحب هذا الامر، اس امر امامت کا جو صاحب ہے، لَيَحْضُرُ الْمَوْسِمَ، وہ موسم حج میں حاضر ہوتا ہے، كُلَّ سَنَةٍ، ہر سال، فَيَرَى النَّاسِ، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، وَيَعْرِفُهُمْ، اور وہ لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، وَيَرَوْنَهُ، اور لوگ بھی انہیں دیکھتے ہیں اور لوگ ان کا دیدار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ادھر ہمیں پتہ لگ گیا، وَلَا يَرَوْنَهُ سے مراد یہ نہیں ہے کہ مشاہدہ مراد نہیں ہے الکافی میں، بلکہ معرفت مراد ہے۔ وَيَرَوْنَهُ، کہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں، وَلَا يَعْرِفُونَهُ، لیکن لوگ انہیں پہچانتے نہیں ہیں، امام زمان علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں۔ یہ صحیح سند ہمارے پاس روایت ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جاتا ہے کہ ہر سال موسم حج میں حاضر ہوتے ہیں وہ، اور جب وہ حاضر ہیں وہاں پہ تو لوگ بھی دیکھتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھ کے پہچانتے بھی ہیں۔ اب یہ جو تہمت لگانا ہے اہل سنت کی، نعوذ باللہ، کہ وہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ بارہویں امام غار میں ہیں اور یا سرداب میں ہیں یا زیر زمین چلے گئے ہیں یا جزیرے میں ہیں، یہ تہمتیں ہیں۔ مکتب تشیع کا یہ اصلاً نظریہ موجود نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بحث ہمارے لیے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیا دیدار ممکن ہے یا نہیں۔ اس سے اگلی روایت بھی اسی سند کے ساتھ ہے، میں صرف اس کا متن پڑھ رہا ہوں، کہ محمد بن عثمان العمری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقلت له ارأیت صاحب هذا الامر، کیا آپ نے اس امر کے صاحب کو دیکھا ہے؟ قال نعم، یعنی عبداللہ بن جعفر حمیری نے پوچھا، کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، وآخر عہدی بہ عند بیت اللہ الحرام، میری جو آخری عہد و پیمان میں نے باندھا تھا امام مہدی علیہ السلام سے، وہ خانہ کعبہ بیت الحرام میں تھا۔ وَيَقُولُ، اور وہ وہاں پہ فرما رہے تھے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، جو تو نے وعدہ کیا ہے اسے میرے لیے پورا فرما، یعنی میرے مجھے یہ ظہور اور جہاد اپنے دین کی خاطر اور کفار اور مشرکین اور دشمنان دین سے جہاد کی مجھے اجازت فرما۔ یہ ہمارے پاس روایت آگئی، اور یہاں پہ محمد بن موسیٰ متوکل، ان کے بارے میں صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے اسے ہم اختتام کرتے ہیں، کہ معجم رجال الحدیث ہے، آیت اللہ خوئی اس میں بیان فرماتے ہیں، کیونکہ واضح طور پہ کتب سمانیہ آٹھ جو ہماری رجال کی کتابیں ہیں، ان میں واضح طور پہ نام لے کے ان کا وساقت نہیں وارد ہوئی، لیکن وساقت کس طریقے سے وارد ہوئی ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں رجالی اصطلاح میں کہ توثیقیں خاص نہیں ہیں، توثیقیں عام موجود ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس جلد نمبر 18، معجم رجال الحدیث جلد نمبر 18 صفحہ 300، اور اس صفحہ 300 میں راوی نمبر ہے 11878، 11878 نمبر راوی۔ اقول، آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، وَقَدْ أَكْثَرَ الصُّدُوقَ الرِّوَایَ عَنْهُ، کہ جناب شیخ صدوق نے ان سے کثرت سے روایات کو نقل کیا ہے. وَذَكَرَ فِي الْمَشِيخَةِ فِي طُرُقِهِ إِلَى الْكُتُبِ فِي ثَمَانِيَ وَأَرْبَعِينَ مَوْرِدًا. اور انہوں نے اپنی کتاب مشیخہ من لا یزر الفقی میں انہوں نے سند نہیں لکھی, سند آخر میں مشیخہ کے نام سے انہوں نے لکھیں, اس میں انہوں نے 48 طرق جو ان کتب تک ہیں, 48 انہوں نے مورد میں, 48 مورد میں ان تک یا ان کی کتب تک جو یہ پہنچے ہیں شیخ صدوق, اس کا طریق بیان کیا ہے. اور پھر آگے انہوں نے ذکر کیا, پھر نقل کرتے ہیں, وقت وثقہ العلامہ, علامہ نے انہیں ثقہ قرار دیا محمد بن موسیٰ متوکل کو. اور اسی طرح سے ودعا ابن طاؤس فی فلاح السائل, کہ ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے فلاح السائل میں انہیں ثقہ قرار دیا ہے. اور اس طرح سے ان کی وثاقت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. فالنتیجہ, نتیجہ میں کیا فرماتے ہیں, ان الرجل لا ينبغي التوقف في وثاقته, کہ یہ وہ شخص ہیں جن کی وثاقت میں ہمیں ذرہ برابر بھی توقف نہیں کرنا چاہیے, یعنی اس قدر اجل اور اس قدر جلیل القدر ہیں کہ ان کی وثاقت کے محتاج نہیں ہیں. یعنی جس طرح سے آج کے دور میں کوئی کہے کہ رہبر معظم وہ ثقہ ہیں یا نہیں, کہیں گے بھائی اگر تم اپنے محلے کے کسی ایک عام فرد کا پوچھو تو ہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن رہبر معظم کی پوری دنیا تشیع کو آج ان کے چہرے سے پہچان رہی ہیں, کس طرح کا سوال تم کرتے ہو. اسی طرح یہ محمد بن موسیٰ متوکل اجلا میں سے تھے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.